سنیچر 26 نومبر کے سیربین میں عبداللہ فاروقی کا سلام۔ پاکستانی فوج کے نئے سپہ سالار کے نام کا اعلان ہو گیا، جس کے بعد خاصے عرصے سے نئے آرمی چیف کے نام سے متعلق سسپنس کا خاتمہ بھی ہو گیا۔
ترقی پانے والوں میں لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات شامل ہیں۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو پاکستان کا نیا آرمی چیف مقرر کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف کے مشورے پر صدر ممنون حسین نے لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات اور لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کو جنرل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی ہے۔ ان دو جنرلوں کا مختصر تعارف ہارون رشید کی زبانی۔
جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوجی کیریئر کا آغاز 16 بلوچ ریجیمنٹ میں اکتوبر 1980 سے کیا تھا۔ وہ کینیڈا اور امریکہ کے دفاعی کالجوں اور یونیورسٹیوں سے پڑھ چکے ہیں۔ وہ راولپنڈی کی انتہائی اہم سمجھی جانے والی 10ویں کور کو بھی کمانڈ کر چکے ہیں۔ دوسری تعیناتی جنرل زبیر محمود حیات کی ہے، وہ بھی امریکہ اور برطانیہ کے فوجی کالجوں سے پڑھے ہوئے ہیں، کئی اہم ترین فوجی عہدوں پر رہے ہیں۔ آرمی چیف کے پرائیویٹ سیکرٹری کے علاوہ وہ جوہری اثاثوں کی دیکھ بھال کرنے والے اسٹریٹیجک پلان ڈویژن کے بھی ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں۔
کیوبا کے انقلابی رہنما فیدل کاسترو انتقال کر گئے ہیں۔ فیدل کاسترو کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ انہوں نے طویل ترین عرصے تک دنیا کے کسی ملک کی سربراہی کی۔ نوروزہ سوگ کے بعد 4 دسمبر کو فیدل کاسترو کی آخری رسومات جنوب مشرقی شہر سینٹیاگو ڈی کیوبا میں ادا کی جائیں گی۔ تفصیلات عبید ملک سے۔
کیوبا کے صدر راؤل کاسترو کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی سابق صدر اور کمیونسٹ انقلاب کے سربراہ فیدل کاسترو 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فیدل کاسترو کا انتقال کیوبا کے مقامی وقت کے مطابق جمعے کی رات 10:30 بجے ہوا۔ ان کے مداحین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوبا واپس عوام کو سونپ دیا، تاہم ان کے مخالفین ان پر حزب اختلاف کو سختی سے کچلنے کا الزام لگاتے ہیں۔
پاکستان میں گوادر کے علاقے پستی میں تیل اور گیس تلاش کرنے والی چینی کمپنی کے 2 پاکستانی محافظوں کو نامعلوم مسلح افراد نے ہلاک کر دیا ہے۔ نامہ نگار محمد کاظم۔
یہ واقعہ گوادر میں پسنی کے علاقے کلانچ میں پیش آیا۔ پسنی میں انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ کلانچ اور اس کے گرد و نواح میں تیل اور گیس تلاش کرنے والے ایک چینی کمپنی کے 3 پاکستانی اہلکاروں کو نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کیا تھا۔ اغوا کیے جانے والوں میں ایک ڈرائیور اور 2 سیکورٹی گارڈ شامل تھے۔ ان ذرائع نے بتایا کہ مسلح افراد نے کمپنی کے اغوا کیے جانے والے 2 سیکورٹی گارڈز کو ہلاک کیا، جبکہ ڈرائیور کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے۔
دوسری جانب افغانستان میں طالبان کے حقانی نیٹورک نے ایک چینی تاجر کو 5 ماہ تک اغوا رکھنے کے بعد رہا کر دیا ہے۔ چینی تاجر مسٹر یو ہوینگ کو دارالحکومت کابل کے قریب رہا کیا گیا، جس کے بعد وہ چینی سفارت خانے پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے مومد ایجنسی میں دہشت گردوں کی جانب سے ہونے والے ایک حملے میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ایف سی کے 2 اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ نامہ نگار انور شاہ۔
لیویز اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ واقعہ سنیچر کی صبح 6 بجے کے قریب پیش آیا ہے، جہاں مومند ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر غلنئی میں دہشت گردوں نے مومند رائفلز کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا، جس میں 2 ایف سی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ تاہم جوابی کاروائی میں 4 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کیا گیا ہے، جس کے بعد علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے اور پشاور مومند شاہراہ کو ہر قسم کے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان کے دڑے جماعت الاحرار نے قبول کی ہے۔
صومالیہ کے دارالحکومت مغدشو میں ایک مارکیٹ میں ہونے والے بم دھماکے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دھماکے کے باعث سبزی اور پھلوں کی مارکیٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں ہزاروں افراد حکومت مخالف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین جنوبی کوریا کی صدر پاک گن ہے سے ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان پہ الزام ہے کہ ان کے قریبی دوست کی جانب سے کی جانے والی مالی بدعنوانیاں ان کے علم میں تھیں۔ حکومت کی جانب سے شہر میں 25,000 پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وینزویلا کے صدر نکولس مدور کا کہنا ہے کہ ان کی اہلیہ کے 2 بھتیجوں پہ امریکہ کی جانب سے لگایا جانے والا منشیات کی اسمگلنگ کا الزام جھوٹا ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی شہر نیویارک کی ایک عدالت نے دونوں بھتیجوں کو امریکہ میں 800 کلو افیم درامد کرنے کی کوشش کرنے کے الزام میں عمر قید کی سزائیں سنائی تھیں۔ انڈونیشیا کی پولیس نے ایک مشتبہ اسلامی شدت پسند کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بڑی تعداد میں بم بنانے کا سامان برامد کر لیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ فطرت سے محرومی انسان کی صحت اور ان کے رویوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے. اس کیفیت کو نیچر ڈیفیسٹ ڈس آرڈر NDD یا فطرت سے محرومی کا نام دیا گیا ہے. تفصیلات سبناس سے.
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ کوئی باقاعدہ بیماری نہیں ہے، تاہم دفاتر، گھروں اور بند ماحول میں رہنے سے لوگوں کی صحت متاثر ہو سکتی ہے. برطانیہ کی شیفیلڈ یونیورسٹی کے لینڈسکیپ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر روس شیفیلڈ کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کا بے انتہا استعمال اور حالیہ طرز زندگی لوگوں کی صحت کو متاثر کر رہے ہیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہم سے بات کریں.
میں علم دین بگٹی، ضلع ڈیرا بگٹی سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
ہندوستان میں خاص تاثر پایا جاتا ہے کہ مغربی میڈیا جو ہے
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا.
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو موبائل فون سے فری نہیں ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ میں آج جو خبر شہ سرخیوں میں رہی وہ ہے کیوبا کے سابق صدر فیدل کاسترو کا 90 برس کی عمر میں انتقال. اس انقلابی رہنما کی شخصیت، ان کی زندگی، انہوں نے جو اصلاحات کیوبا میں متعارف کرائیں ان کی تفصیل اور ان کے مضمرات پر تفصیلی گفتگو کریں گے، اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آج ہونے والے مظاہرے کی تفصیل سنیے گا سیربین میں ذرا آگے چل کے. لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع. آج پاکستان کی سب سے بڑی اہم خبر رہی پاکستان کے نئے فوجی سربراہ کی تقرری. پاکستانی فوج کا نیا سربراہ کون ہوگا، اس سسپنس کا خاتمہ بھی آج بالآخر ہو گیا، اور وزیراعظم نواز شریف کے مشورے پر صدر پاکستان ممنون حسین نے لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات اور لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کو جنرلز کے عہدے پہ ترقی دینے کی منظوری دے دی، جس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نئے آرمی چیف، جبکہ جنرل زبیر محمود حیات چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی مقرر کر دیے گئے ہیں. مزید تفصیل معلوم کرتے ہیں بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید سے، جو میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں. ہارون صاحب، سب سے پہلے تو دونوں جرنیلوں کا تعارف کرا دیجئے، پہلے قمر جاوید باجوہ.
جی عبداللہ، جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ بھی 1980 میں انہوں نے پاکستان فوج جو ہے اس میں شمولیت اختیار کی تھی 16 بلوچ ریجیمنٹ میں. وہ بیرون ملک بھی اپنی تربیت کے لیے جا چکے ہیں، کینیڈا اور امریکہ کے دفاعی کالجوں اور یونیورسٹیوں سے پڑھ چکے ہیں. کافی اہم جو عہدے ہیں فوج کے اندر ان پر تعینات رہے ہیں. کوئٹہ میں انفینٹری اسکول میں انسٹرکٹر کے طور پر وہ فرائض سر انجام دے چکے ہیں. پھر بیرون ملک کانگو میں جو پاکستانی دستہ تھا امن فوج کا، اس کی بھی کمان یہ سنبھال چکے ہیں. اور جو سب سے اہم سمجھی جاتی ہے راولپنڈی کی 10th کور، تو اس کے بھی کمانڈر ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 10th جو کور ہے 10th کور، اس کی کتنی ماضی میں اہمیت رہی ہے پاکستان میں. اور جو یہ تازہ ان کی تعیناتی ہوئی ہے، اس سے پہلے وہ انسپیکٹر جنرل تھے جی ایچ کیو میں جنرل ٹریننگ اور ایویلیویشن کے.
تو ہارون صاحب، سب سے یہ تو ہوئی ان کا تعارف، یہ بتائیے کہ جو فیصلہ تھا یہ جو اچانک آیا، کیا غیر متوقع فیصلہ تھا حکومت کا یہ؟
دیکھیں، جو حکومت بھی کہہ رہی تھی اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی کہہ رہے تھے کہ جو ٹاپ رینکنگ لسٹ پر ہیں 4 یا 5 جنرل، انہی میں سے انتخاب ہوگا ان دو بڑے عہدوں کے لیے. تو جو لگتا تو یہی ہے کہ کوئی زیادہ سرپرائز اس میں نہیں تھا، کوئی اس میں حیرانی والی بات نہیں تھی. اگر ان 4-5 کے علاوہ کوئی فیصلہ ہوتا تو شاید وہ زیادہ حیرانگی کا باعث بنتا. لیکن جو ایک ہی یہ 4-5 جنرل جو ہیں، ایک ہی بیچ سے ہیں، ایک ہی ان کی سینیورٹی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ 19-20 کے فرق سے فیصلہ ہوا ہے. اور شاید جو دوسری بڑی تعیناتی آج ہوئی ہے جنرل زبیر محمود حیات کی بطور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف، تو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ رینکنگ تھے، ان کو یہ سب سے اہم جو رتبے کے اعتبار سے اہم عہدہ ہے وہ دیا گیا ہے. لیکن جو کلیدی عہدہ ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حصے میں آیا.
اچھا، آپ نے ابھی نام لیا جنرل زبیر محمود حیات کا، میں آپ سے پوچھنے ہی والا تھا کہ ان کا بھی تعارف کرا دیجیے.
جی، ان کو بھی پاکستان فوج میں 36 سال ان کا کیریئر ہے. وہ بھی ملک سے باہر امریکہ اور برطانیہ میں فوجی کالجوں سے پڑھے ہوئے ہیں. کئی اہم ترین اگین فوجی عہدوں پر فائز رہے ہیں, جو آرمی چیف ہیں ان کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں, لیکن جو جوہری اساسوں کی دیکھ بھال کرنے والا جو اسٹریٹجک پلان ڈویژن ہے اس کے بھی وہ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ آرٹلری ریجیمنٹ کی بھی کمان سنبھال چکے ہیں,
اور ان کے خاندان میں بھی خاصے جنرل ہیں.
جی, ان کے دو بھائی جو ہیں وہ بھی کافی اہم عہدوں پر فوج میں ابھی بھی موجود ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نواز شریف اپنے بیرونی دورے سے واپس آئے ہیں, اور انہوں نے ان دونوں جرنیلوں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں, اور لگتا یہی ہے کہ انہوں نے ان کو مبارکباد دی ہوگی اس نئی ذمہ داری پر. لیکن اس سے قبل جو چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی ہیں جنرل راشد محمود, وہ آج اپنے 41 سالہ کیریئر کو مکمل کر کے ریٹائر ہو گئے ہیں. جو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز ہے چکلالہ میں, وہاں پر آج ایک خصوصی تقریب ہوئی, اور اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر چیلنج کے لیے تیار ہیں. جو جنرل قمر باجوہ صاحب ہیں یہ 29 نومبر کو اپنے عہدے کا چارج جو ہے وہ سنبھالیں,
جب موجودہ فوجی سربراہ جو ہے جب وہ
ریٹائر ہوں گے تو.
اچھا ہارون صاحب, چیلنجز اور پالیسی, کیا چیلنجز ہوں گے نئے آرمی چیف کے لیے, اور کیا پالیسیوں میں بھی تبدیلی آئے گی؟ ویسے تو پالیسیاں حکومت بناتی ہے, لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جنرل کیانی تھے, اس کے بعد جب جنرل راحیل شریف بنے تو بہت ساری چیزوں میں چینج آیا اور زیرو ٹالرنس والی پالیسی.
عبداللہ, جو پالیسیاں ہیں وہ جو حالات ہوتے ہیں, جو اس وقت کی سچویشن ہوتی ہے اس کے حساب سے بنتی ہیں. تو اس وقت جو نئے یہ جنرل آئے ہیں, ان کو دو تین بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا. ایک تو بھارت کے ساتھ جو انڈیا کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے لائن آف کنٹرول پر, اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی فوج نے گزشتہ دنوں جو مشرقی سرحد پر ایکسرسائزز کی تھیں وہ بھی جنرل قمر باجوہ ہی ان کو لیڈ کر رہے تھے, تو وہ پہلے سے ہی اس کی شاید تیاری میں ہیں. پھر ملک کے اندر جو شدت پسندوں کے خلاف ایک کارروائی جنرل راحیل شریف نے بڑی قدر کامیابی کے ساتھ شروع کی, اور جو قومی ایکشن پلان تھا اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے, اور جو نتائج حاصل ہوئے ہیں ان کو مزید کیسے بہتر بنانا ہے. اور پھر سب سے بڑا جو دنیا کا پریشر ہے پاکستان پر کہ وہ تمام شدت پسند گروپوں کے خلاف کارروائی کرے, اس میں ان کی پالیسی کیا ہوگی وہ دیکھنا ابھی باقی ہے.
بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب. جنرل جاوید باجوہ پاکستان کی بری فوج کے نئے سربراہ. یہ ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ کی سب سے اہم خبر شہ سرخی, اور اس کے علاوہ فیچر اور تجزیے میں فوجی مہارت میں اضافے کا خواہش مند جرنل, یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ اسی موضوع سیربین کے بڑے موضوع سے متعلق خبریں ہیں جو کہ اب یہاں ختم ہوا. اور اب سیربین کا دوسرا بڑا موضوع, وہ خبر ہے جو آج دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ میں شہ سرخیوں میں رہی. کیوبا کے سابق صدر اور وہاں کمیونسٹ انقلاب کے سربراہ فیدل کاسترو 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. آج کا بڑا موضوع بھی فیدل کاسترو کی جد و جہد ہے پوری دنیا میں. اس کے نتیجے میں کمیونسٹ انقلاب, اصلاحات اور اس کے مضمرات کیا ہوں گے, اسی پہ ہم بات کریں گے. لیکن آئیے سب سے پہلے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنتے ہیں جو پیش کر رہے ہیں عبید ملک, اور یہ خلاصہ صوتی چھلک سے شروع ہو رہا ہے.
یہ اعلان ہو رہا ہے کیوبا کے سابق صدر اور انقلابی رہنما فیدل کاسترو کے انتقال کا. کیوبا کے لیے اہم ترین سمجھی جانے والی شخصیت کے انتقال کا یہ اعلان ان کے بھائی اور کیوبا کے موجودہ صدر راؤل کاسترو نے سرکاری ٹی وی پر کیا.
فالیسیو ال کمانڈانٹ ان جیف دی لا ریولوسیون کوبانا فیدل کاسترو روس.
فیدل کاسترو کا اعزاز یہ تھا کہ انہوں نے طویل ترین عرصے تک دنیا کے کسی ملک کی سربراہی کی. اگرچہ امریکہ نے کیوبا پر حکمرانی کرنے کے لیے کاسترو سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی, لیکن اس طویل عرصے میں امریکہ میں کم از کم 10 صدور تبدیل ہو چکے تھے. دنیا کے طول و عرض میں کمیونزم کو شکست دینے کے باوجود کاسترو امریکہ کے اپنے ہی دروازے پر ایک چبھتی ہوئی زندہ یاد کی صورت میں موجود رہے. فیدل کاسترو 3 اگست 1926 میں کیوبا کے ایک جاگیردار خاندان میں پیدا ہوئے, لیکن ارد گرد پھیلی اذیت ناک مفلسی, سماجی تفریق اور دیگر مصائب ان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھے, اور اسی نے انہیں انقلابی بنا ڈالا.
رینونسیار ا لا ریولوسیون.
1960 میں فیدل کاسترو نے کیوبا میں موجود تمام کاروبار کو قومی ملکیت میں لے لیا جو دراصل امریکہ کی ملکیت تھے۔ جواباً امریکہ نے کیوبا پر تجارتی پابندیاں عائد کر دیں جو حالیہ برسوں میں امریکی صدر براک اوباما کے دور میں ختم کی گئیں۔ سرد جنگ کے دوران اور اس کے بعد بھی کیوبا کے آن جہانی صدر فیدل کاسترو امریکہ کے دشمنوں کی فہرست میں اول نمبر پر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے انہیں آپریشن مونگوس میں قتل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ نکلے۔ 2004 میں کاسترو کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی اور بازو بھی متاثر ہوا، جس کے بعد سے کاسترو کی صحت کے بارے میں مختلف افواہیں گردش کرنے لگیں۔ جولائی 2006 میں جب کاسترو کی 80ویں سالگرہ میں چند ہی روز باقی تھے، کاسترو نے آنتوں کے آپریشن کے بعد ملکی اختیارات عارضی طور پر اپنے بھائی راؤل کاسترو کے حوالے کر دیے۔ کیوبا کی عوام کو کاسترو سے حقیقی پیار تھا، لیکن بہت سے لوگ ان کے اقدامات کے خلاف آواز بھی بلند کرتے رہے، اور آج جب فیدرل کاسترو کے انتقال کی خبر سامنے آئی تو انہوں نے جشن بھی منایا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا،
وہ ایک قاتل تھا اور اس نے اپنے ہی لوگوں کا خون بہایا، اور میں خوش ہوں کہ وہ آج اس دنیا سے چلا گیا۔
اس سال کے اختتام پر یہ انتہائی خوشی کا لمحہ ہے کہ فیدل کاسترو اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا بھائی اور اس کے دیگر ساتھی بھی بہت جلد اس دنیا سے چلے جائیں۔
فیدل کاسترو کی آخری رسومات 4 دسمبر کو 9 دن کے قومی سوگ کے بعد ادا کی جائیں گی۔
کچھ لوگوں نے دنیا بھر میں فیدل کاسترو کے انتقال پر خوشیاں منائی، لیکن طویل ترین عرصے تک دنیا کے کسی بھی ملک پر حکمرانی کرنے والے کیوبا کے انقلابی رہنما فیدل کاسترو کی موت پر بیرون ملک مقیم کیوبن باشندوں، دنیا بھر کے رہنماؤں اور پاکستان نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات جمع کی ہیں شمائلہ خان نے۔
کیوبا کے رہنما فیدل کاسترو کے انتقال پر دنیا بھر سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ لاطینی امریکی ملک وینزویلا کے صدر نکولس مدورو نے کہا کہ فیدل کاسترو کی موت سے سخت نقصان پہنچا ہے۔
وینزویلا کے محب وطن اور انقلابی اظہار یکجہتی اور محبت کے ساتھ تعزیت اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے راؤل سے بات کی اور انہیں بتایا کہ کاسترو کی موت پہ ہم کتنے غمزدہ ہیں۔ یہ دنیا بھر کے تمام انقلابیوں کے لیے صدمے کی خبر ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کیوبا کے بہادر دلیر اور عظیم عوام ہیں جو کیوبنزم اور انسانیت سے محبت اور بغاوت کی پہچان بنے رہے۔ کمانڈر فیدل کاسترو ایک عظیم رہنما تھے۔
ادھر پاکستان نے بھی کیوبا کے سابق صدر فیدل کاسترو کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک سرکاری بیان میں وزیراعظم پاکستان نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کیوبا کے اس ناقابل تلافی نقصان پر ان سے تعزیت کرتے ہیں۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ ان کی قیادت میں کیوبا اور پاکستان کے تعلقات نے نئی بلندیوں کو چھوا۔ دوسری جانب پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے فیدل کاسترو کے انتقال پر ٹویٹ کیا کہ آج دنیا نے ایک مشہور انقلابی رہنما فیدل کاسترو کھویا ہے، جس نے اپنی قوم کو سامراج کی باقیات سے آزاد کرایا، امریکی جہریت کا مقابلہ کیا اور نو آبادیات کے خلاف جد و جہد کے لیے ایک عالمی رہنما بن گئے۔ ادھر انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اپنی ٹویٹس میں فیدل کاسترو کے انتقال پر کیوبا کی عوام اور حکومت سے تعزیت کی اور لکھا کہ ہم اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں۔ فیدل کاسترو 20ویں صدی کی مشہور شخصیات میں سے ایک تھے۔ انڈیا ایک عظیم دوست کو کھونے پر سوگ میں ہے۔ یورپی ملک فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا کہ فیدل کاسترو بہت سے لوگوں کے لیے امید لے کر آئے۔
وہ سب کے لیے ایک حوالہ تھے۔ کچھ مایوسی بھی پائی جاتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ فخر کے ساتھ کیوبا کا دفاع کرنا چاہتے تھے، خصوصی طور پر بیرونی دباؤ اور ان کے ملک پر لگنے والی پابندیوں کی شکل میں۔ اور جہاں کئی موقعوں پر میں نے کیوبا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی، وہیں میرا ہمیشہ یہ خیال رہا کہ پابندیوں کا یک طرفہ فیصلہ ناقابل قبول ہے۔
روس کے دارالحکومت ماسکو میں کیوبا کے سفارت خانے کے باہر بات کرتے ہوئے روسی پارلیمان کے ایوان بالا میں خارجہ تعلقات کمیٹی کے سربراہ کانسٹینٹین کوساشیو نے کامیابی کے لیے فیدل کاسترو کے عزم کی تعریف کی۔
میرے خیال میں کیوبا اور فیدل کاسترو کی مثال بہت اہم ہے اور ہمارے لیے ایک قائل کرنے والی مثال بھی ہے کہ روس مضبوط رہے اور دباؤ کا شکار ہو کر پیچھے نہ ہٹے۔
دوسری جانب امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوبا کے صدر فیڈل کاسترو کی وفات پر انتہائی سادہ سے الفاظ میں ٹویٹ کی ہے کہ فیڈل کاسترو مر گئے ہیں۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ وہ امریکہ اور کیوبا کے درمیان تاریخی مفاہمت کو ختم کر دیں گے۔ واضح رہے کہ سرد جنگ کے دوران امریکہ اور کیوبا کے درمیان سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے تھے، جو گزشتہ برس مارچ میں امریکی صدر باراک اوباما کے ہوانا دورے کے وقت بحال ہوئے۔
فیدل کاسترو اور کمیونسٹ انقلاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ کمیونسٹ انقلاب کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سامراج یا امپیریلزم اور نو آبادیاتی نظام کے خلاف جد و جہد کی سوچ، اور یہی بائیں بازو کی سیاست ہے جس کا عکس ہمیں کیوبا میں فیدل کاسترو کی حکمرانی میں دیکھنے کو ملا۔ ایک سینئر پاکستانی صحافی مرتضیٰ سولنگی نے 2015 میں کیوبا کا دورہ کیا اور وہاں کے تمام صوبے دیکھے، مشرق سے مغرب کا سفر کیا، کلبوں، میوزک کانفرنسوں اور ریستورانوں کا دورہ بھی کیا۔ میں نے مرتضیٰ سولنگی سے پوچھا کہ انہوں نے وہاں کی زندگی کیسی پائی۔
کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے پاس پیسوں کی فراوانی نہیں ہے، شاید 30-40 ڈالر جو ہے وہ ماہانہ انکم ہے اوسط آدمی کی۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو زندگی کی جو بنیادی سہولیات ہیں، تعلیم 100% ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر محلے میں ایک کو کہتے ہیں کنسلٹوری کلینک، جس میں تمام جو شہری ہیں ان کا مکمل میڈیکل ریکارڈ ہے، وہ کب پیدا ہوئے، اب تک انہوں نے کون سی گولیاں کون سی دوائیاں لی ہیں۔ کیوبا کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی جو صلاحیت ہے، تو دنیا بھر میں جب یہ ایبولا وائرس ہوا تو جو پہلی جو ٹیم پہنچی وہ کیوبا کے لوگ تھے۔ پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے کہ زلزلے کے دوران سب سے پہلے جو میڈیکل ٹیم پہنچنے والی تھی وہ کیوبا کی تھی، اور سب سے آخر میں وہ یہاں سے گئے تھے۔
اچھا، آپ کے خیال میں یہ جو صحت کی یہ جو صورتحال ہے وہاں پہ، یہ جو فیدل کاسترو کی صحت سے متعلق اصلاحات تھیں ان کی مرہون منت ہے؟
جی، بنیادی اصلاحات جو کہ انقلاب کے فوراً بعد لائے، مثال کے طور پر جس طریقے سے زرعی اصلاحات کیے، یا جو امریکی جو ہول تھا وہاں کی معیشت پہ، جو گنے کی کاشت پہ اور وغیرہ، ان اصلاحات کی وجہ سے تعلیم، صحت اور رہائش، یہ تین جو بنیادی چیزیں تھیں وہ یونیورسل تھیں، یعنی تمام جو شہری ہیں ان تک تھی۔ اب آپ وہاں پر ہوانا میں جائیں، کسی آپ ڈیسک کلرک سے پوچھیں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، تو کم از کم اس کی تعلیم ماسٹرز ہوگی۔
یہ تو آپ نے بتایا کہ وہاں زندگی کیسی ہے، لوگوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، لیکن سہولیات، ان کو بنیادی سہولیات بہت اچھی مل رہی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں انقلاب سے کیا فرق پڑا؟ کیا نچلی سطح تک آپ سمجھتے ہیں کہ فوائد انقلاب کے جو ہے وہ منتقل ہوئے؟
آپ یہ دیکھیں کہ پورے امریکی جو بر اعظم ہے اس میں 100% جو تعلیم ہے اور 100% جو طبی سہولیات ہیں اور رہائش، یہ تو کیوبا کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں ہے، امریکہ میں بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے، لیکن کیونکہ مسلسل یہ جزیرہ جو ہے وہ محاصرے کی حالت میں رہا ہے۔ میں جس دن لینڈ کیا اسلام آباد، اس دن اوباما اور راہل کاسترو نے اعلان کیا کہ اب ہم سفارتی تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو کیوبا کی جو اٹھان ہے وہ اب ہونی ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کی جو اصل دولت ہے وہ اس کے معدنیات اور مالی وسائل نہیں، بلکہ اس کے جو انسانی وسائل ہے وہ ہے، وہ جو ہیومن کیپیٹل ہے، اس حوالے سے اٹس ریڈی فار اے ٹیک آف۔ 600 سے زائد کوششیں ہوئیں ان کو ہلاک کرنے کی جو کہ ناکام ہوئیں، جن میں ایک حملہ ملک پہ قبضہ کرنے کا بھی تھا 1962 کا، ڈے آف پکس کا۔
آپ ان کی زندگی کو اگر ایک جملے میں کہیں فیدل کاسترو کی، تو کس طریقے سے بیان کریں گے؟
ان تمام لوگوں کے لیے دنیا بھر میں جو سماجی انصاف چاہتے ہیں اور جو آمریت کے خلاف ہیں، ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔
یہ تھے سینئر پاکستانی صحافی مرتضیٰ سولنگی، جو بی بی سی سے گفتگو کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر خاصی اسی بارے میں بحث چل رہی ہے، فیدل کاسترو کے بارے میں۔ میرے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں بی بی سی اردو کا فیس بک پیج کھلا ہوا ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے اپنی آرا دی ہیں۔ اسامہ بابر کہتے ہیں کہ کامریڈ فیدل کاسترو کی موت پر امریکہ میں جشن منائے جا رہے ہیں. اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فیدل کاسترو ایک نظام کا نام تھا اور آزاد پالیسی کس قدر جاندار ہوتی ہے اور سامراج کس قدر ڈرپوک. بلوچ ظہیر کہتے ہیں انقلاب لانا اتنا مشکل نہیں، انقلاب لا کر اسے برقرار رکھنا بہت ہی مشکل اور کٹھن ہوتا ہے، طرح طرح کی مشکل اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ موضوع ابھی جاری ہے، لیکن ابھی فی الحال ایک پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے خبر شامل کرتے ہیں، اس کے بعد کھیلوں کی خبریں ہوں گی اور سیربین کے دوسرے حصے میں ہم دوبارہ اسی موضوع پر بات کریں گے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ ہی واقع وادی نیلم کے سینکڑوں لوگوں نے درجنوں گاڑیوں میں سوار ہو کر امن کے حق میں مظاہرہ کیا. یہ مظاہرہ کیوں تھا، آئیے سنتے ہیں اورنگزیب جرال کی زبانی.
لائن آف کنٹرول پر امن کے قیام کی خاطر یہ ریلی مظفرآباد سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اٹھ مقام سے شروع کی گئی اور 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے نسیری کے مقام پر اختتام پذیر ہوئی. اس ریلی میں ملک نصیر بھی شامل تھے، جن کا موقف تھا کہ لائن آف کنٹرول پر مارٹر اور آرٹلری کا استعمال فوری طور پر بند کیا جائے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کے تحت سول کمیونٹی کے خلاف جو ہے بھاری ہتھیاروں کا استعمال جو ہے وہ فاربیڈن ہے اور پوری دنیا میں.
سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عابد حسین.
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہیملٹن میں کھیلے جانے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے کھیل کے اختتام تک پاکستان کی ٹیم صرف 76 رنز پر 5 وکٹیں کھو کر شدید مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور وہ ابھی مزید 195 رنز کے خسارے میں ہے. آج جب کھیل شروع ہوا تو نیوزی لینڈ نے 77 رنز 2 کھلاڑیوں کے نقصان پر اپنی اننگز دوبارہ شروع کی اور چائے کے وقفے کے بعد پوری ٹیم 271 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. لیکن جب پاکستان نے اپنی بلے بازی شروع کی تو یکے بعد دیگرے وہ اپنی وکٹیں گنواتے رہے اور صرف 21 اووروں میں 51 رنز پر 5 کھلاڑی پویلین واپس لوٹ گئے. واضح رہے کہ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے. موہالی میں انگلینڈ اور انڈیا کا تیسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ آج شروع ہوا اور دن ختم ہونے تک انگلینڈ کی ٹیم نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 268 رنز بنائے. ٹاس جیت کر انگلینڈ نے پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا، لیکن یہ فیصلہ زیادہ سود مند ثابت نہ ہوا. اچھی شروعات کے باوجود انگلینڈ کے کھلاڑی اپنی اننگز کو طول نہ دے سکے اور آؤٹ ہوتے چلے گئے. آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں جاری تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے اختتام تک جنوبی افریقہ کو اپنی دوسری اننگ میں میزبان آسٹریلیا پر صرف 70 رنز کی سبقت حاصل ہے، لیکن اس کی 6 وکٹیں گر چکی ہیں. جنوبی افریقہ کی ٹیم نے اب تک 194 رنز بنائے ہیں. آسٹریلیا نے پہلی اننگ میں 383 رنز بنائے اور جنوبی افریقہ کی پہلی اننگ سے جواب میں 124 رنز کی سبقت حاصل کر لی. ادھر ٹینس میں آج کروشیا کے شہر زغرب میں ڈیوس کپ کے فائنل کے دوسرے دن کا کھیل ہوگا، جس میں کروشیا کے ایوان ڈوڈک اور ان کے ساتھی فرینکو سکوگر ارجنٹینا کے لیونارڈو میئر اور گیوڈو پیلا کے مد مقابل ہوں گے. پہلے دن کے کھیل کے بعد دونوں ٹیمیں ایک ایک میچ جیت چکی ہیں. دوسری جانب فارمولا 1 میں کل ابوظہبی میں ہونے والی سال کی آخری ریس کی تیاری کے لیے آج کوالیفائنگ ریس ہوئی، جس میں برطانیہ کے لوئس ہیملٹن نے پول پوزیشن حاصل کر لی ہے. اگر کل ہونے والی ریس میں روزبرگ پہلی 3 پوزیشن میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ فارمولا 1 کا ٹائٹل جیت جائیں گے، لیکن اگر وہ یہ نہ کر سکے اور ہیملٹن ریس جیت گئے تو فتح کا تاج برطانوی ڈرائیور کے سر پہ سجے گا. فٹ بال میں آج انگلینڈ کی پریمیئر لیگ میں مقابلے شروع ہو گئے ہیں اور مینچسٹر سٹی کی ٹیم برنلے کے خلاف اپنا میچ کھیل رہی ہے. چیلسی اور لیورپول کی ٹیمیں بھی آج اپنا میچز کھیلیں گی. ادھر رگبی میں آج انگلینڈ کی ٹیم ٹوکنہم میں ارجنٹینا کے خلاف میچ کھیلے گی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عابد حسین اور یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ابھی کیوبا کے سابق صدر فیدل کاسترو کی موت اور ان کے زندگی میں ان کا حکمرانی، ان کی متعارف کرائی گئی اصلاحات کے اوپر گفتگو جاری ہے، لیکن یہاں سیربین کا نصف آیا ہے اور نصف پہ خبروں کا خلاصہ ہوتا ہے. آج یہ خلاصہ پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان.
جنرل قمر جاوید باجوہ کو پاکستان کا نیا آرمی چیف مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات کو جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی مقرر کیا گیا ہے۔ کیوبا کے انقلابی رہنما فیدل کاسترو انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی آخری رسومات 4 دسمبر کو جنوب مشرقی شہر سینٹیاگو ڈی کیوبا میں ادا کی جائیں گی۔ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے مومند ایجنسی میں ایک حملے میں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں 4 شدت پسند ہلاک ہو گئے، جبکہ ایف سی کے 2 اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں ایک مارکیٹ میں ہونے والے کار بم دھماکے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں جنوبی کوریا کے صدر پاک گن ہے کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ جاری ہے۔ امریکہ کی ریاست وسکانسن میں 2 ہفتے قبل ملک میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے سلسلے میں ہونے والی ووٹنگ کی دوبارہ گنتی کے انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نادیہ سلیمان۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر جو خبر سب سے اہم ہے، شہ سرخی ہے، وہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کی بری فوج کے نئے سربراہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فیچر اور تجزیوں میں کیوبا کاسترو اور کاسترو کیوبا تھے، اور یہی موضوع اس وقت جاری ہے جو سیربین میں کھیلوں کی خبروں سے پہلے چل رہا تھا۔ آئیے اسی موضوع پر بات کرتے ہیں۔ کیوبا کے سابق صدر فیدل کاسترو کی میراث پر بات ہو رہی ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے رابطہ کیا ایک پاکستان کے سینئر صحافی اظہر عباس سے، جنہوں نے 80 کی دہائی میں کیوبا میں ایک کانفرنس میں شرکت کی جہاں فیدل کاسترو اور گیبریل گارشیا مارکیز مہمانان خصوصی تھے۔ انہوں نے کاسترو کو کیسا پایا؟ یہ سوال میں نے اظہر عباس سے کیا۔
بہت زیادہ انسپائرنگ پرسنالٹی تھی ان کی، بہت پرکشش جب وہ بات کرتے تھے، اور جب بھی وہ جیسے آپ سے بات کر رہے ہیں تو ایک تو بالکل آپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، آپ کو ذرا سا بھی یہ نہیں لگے گا کہ جیسے وہ ایسے ہی سن رہے ہیں جیسے بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں۔ اور میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت ہی زبردست ہے کہ وہاں جو بہت بڑی کانفرنس تھی اور اس کا جو آخری دن تھا، اس کی چیف گیسٹ تھے فیڈل کاسٹرو۔ جب میں تقریر کرنے گیا تو اس کے بعد میں نے ایک اچھی اپرچونیٹی جانی، اور میں نے یہ کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، میں پاکستان سے آیا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ تھا، مے آئی ہیو دی آنر آف شیکنگ ہینڈز ود یو۔ تو وہ ظاہر ہے ان کے کان میں وہ انٹرپریٹر لگا ہوتا ہے، تو ان کو تقریباً کچھ 4-5 سیکنڈ لگے، اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے۔ وہ ساری سیکورٹی بھی ذرا وہ ہو گئی تھی، فیڈل کاسٹرو کی سیکورٹی بہت ہوتی تھی۔ وہ آئے اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، تو ہاتھ بڑھانے کے بجائے انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ رات کو ڈنر تھا، وہاں پر یہ بھی تھے اور گیبریل گارسیا اور یہ سب تھے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جیسے انہوں نے مجھے ریکگنائز کیا، اور ایک جو اپنے سینے کے اوپر ایک بیج لگاتے تھے، ایک ٹپیکل بیج تھا، وہ انہوں نے وہاں سے اتارا اور مجھے وہ لگایا۔ وہ بیج آج تک جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے جو انہوں نے اتار کے۔
جس وقت آپ ان سے ملے تو اس وقت تو وہ اپنی حکمرانی کے عروج پر تھے، اور جیسا آپ نے بتایا اپنا بیج آپ کے سینے پر لگا دیا، کیا آمرانہ طرز عمل بھی تھا ان کی شخصیت کا؟ کیونکہ کچھ لوگ انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کچھ کپڑے بھی ایسے پہنتے تھے اور تھوڑا سا ان کا آمرانہ سا طرز عمل یا بیہیویئر تھا۔
کم از کم مجھے تو بالکل نہیں لگا۔ بہت سی چیزیں میں نے ان کے بارے میں پڑھی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس طرح سے تھا، لیکن جو ان کا رویہ میں نے دیکھا، کم از کم جو بھی ایک بہت بریف سی میری 2 انٹریکشن آپ کہہ لیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ، اس میں تو مجھے بالکل بھی یہ چیز نظر نہیں آئی۔ بہت فرینک تھے، اور بلکہ یہ کہ جب وہ بات کرتے تھے بڑے آرام سے، کسی کے کندھے جو قریب کھڑا تھا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا اور اس سے بات کرنا شروع کر دیا۔ باقی جگہوں پہ تو نظر آتا تھا کہ ایک طرح کا ایک آئرن کرٹن ہے، لیکن ہوانا میں کیوبا میں کسی طرح کی جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔
یہ تھے سینئر صحافی اظہر عباس جو فیدل کاسترو کی شخصیت کا احاطہ کر رہے تھے۔ اور اب ذرا اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ کیوبا کا کمیونسٹ انقلاب کیوبا تک ہی کیوں محدود رہا، اور دنیا کے باقی ممالک میں اسے جذب کیوں نہ کیا گیا۔ اس کے لیے میں نے پاکستان میں بائیں بازو کے 2 متحرک کارکنان اور سیاسی جماعت عوامی ورکرز پارٹی کے ممبران ڈاکٹر عاصم سجاد اور عالیہ امیر علی سے گفتگو کی، اور ان سے پوچھا کہ باقی دنیا میں بائیں بازو کی جماعتوں کو اس انقلاب سے تقویت کیوں نہ ملی۔
بہت ساری جگہوں پر تقویت دی اور ایک انسپریشن بنی۔ نیپال دیکھیں، ہندوستان دیکھیں، بہت ساری ایسی مثالیں جس میں ڈائریکٹلی کیوبا کا انقلاب ایک انسپریشن بنا۔ لیفٹ اب ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے تو اس تناظر میں تو ایک اور صورتحال بنتی ہے جس میں کیوبا کا انقلاب، روس کا انقلاب، چین کا انقلاب، سارے انقلابوں کے اوپر اب ایک بڑا سا کراس لگ گیا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کیوبا اور روس کے انقلاب میں اس طرح کی تفریق موجود ہے لیفٹ کے اندر کے صرف ایک کو ہی انسپریشن کا ماڈل بنایا گیا.
اچھا عاصم صاحب آپ بتائیے، آپ عالیہ کی اس بات سے متفق ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ ڈسکریڈٹ سا ہو گیا ہے لیفٹ؟
نہیں، میں ان کی اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ ڈسکریڈٹ ہوا ہے. مطلب منظر عام پہ یا عام سماج میں یا سیاسی حلقوں میں یا بحث و مباحثوں میں، مین اسٹریم میں لیفٹ کا ذکر نہیں ہوتا، یا لیفٹ کو جگہ نہیں دی جاتی، یا لیفٹ کی پارٹیاں کمزور ہونے کے ناطے زبردستی منوا نہیں سکتی. لیکن ڈسکریڈٹ ہونے کی جہاں تک بات ہے، یہ تو تاریخ کو لکھنے کا سوال ہے کہ تاریخ کیسے لکھی گئی. جہاں 20ویں صدی کے اندر دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں انقلابات کو یا جنگ آزادیوں کو یا حمایت ملی، تو وہ سوویت یونین سے اکثر ملی یا چین سے. یہ صرف اس چیز کی نشانی ہے کہ کیوبا تو ایک بہت چھوٹا سا جزیرہ تھا، پوری دنیا میں شاید اس کا کوئی اثر رسوخ اس سطح پہ بن بھی نہیں سکتا تھا جیسے کہ سوویت یونین یا چین کا بنا. آپ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ یہاں پہ جب زلزلہ آیا تو کیوبن ڈاکٹرز یہاں پہ آئے. کیوبن ڈاکٹر یا کیوبن انٹرنیشنلزم کی ہر دنیا کے ہر ملک میں ایک طرح سے حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہیومن ریسورسز کو، اپنے ڈاکٹرز کو ایسی ایسی اینگولا میں، موزمبیک میں، ایسے ایسے جگہوں پہ بھی انہوں نے بھیجا. وہ اگر اسلحہ یا معاشی مدد یا قرضے نہیں بھی دے سکتے تھے جیسے کہ سوویت یونین یا چین نے دیا، لیکن کیوبا نے بہرحال اس حوالے سے بھی وہ انسپریشن کا باعث رہا کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جہاں بہت سارے سوشلسٹ تجربات ختم ہو گئے تھے، کیوبا ان چند میں سے تھا جو آج تک قائم ہے.
عالیہ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کاسترو کے جانے کے بعد بائیں بازو کی جماعت یا ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے؟
بائیں بازو ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں عروج اور زوال تو ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کاسترو کے جانے کے بعد، یقیناً ایک بہت بڑی علامت ہے، وہ صرف ایک فرد کا جانا نہیں ہے، وہ ایک پورے دور کا ایک طرح سے خاتمے کا یا اس کے ختم ہونے کی علامت ہے. یہ بائیں بازو کے خاتمے کی علامت تو بالکل بھی نہیں ہے. ہاں، ایک بدلتے ہوئے دور میں بدلتا ہوا نظام ہے، سرمایہ داری کی اپنی شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں، سامراجیت کی شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں، مزاحمت کی شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو یقیناً میرا خیال ہے کہ بائیں بازو کی سیاست کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے، لیکن اس کے خاتمے کا تو بالکل بھی نہیں ہے.
عاصم سجاد صاحب، پاکستان میں جو بائیں بازو کے لوگ ہیں وہ آپ کے خیال میں کیوبا سے زیادہ متاثر ہیں یا روس کے پیٹرن سے زیادہ متاثر ہیں؟
ہمارے جیسے لوگ تو اس دور میں سیاسی طور پر ایکٹیو ہی نہیں تھے، ہماری وہ عمریں ہی نہیں تھی کہ ہم یا سوویت یونین سے براہ راست متاثر ہوتے یا کیوبا سے. اور ایون وہ جو نوجوان جو اب بائیں بازو کے خیالات سے تھوڑا سا اب متاثر ہو رہے ہیں، فرینکلی وہ ان کا اس زمانے کے 20ویں صدی کے تجربات سے اتنا ایکسپوجر ہے نہیں. نوجوان جو اس دنیا میں پلتا ہے وہ اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو 20ویں صدی میں کوئی سوشلسٹ کمیونسٹ آئے تھے، یہ ایک ناکام تجربہ ہے، ختم ہو گیا ہے. یہ جو اس طرح کی جو ہے نا سنی سنائی باتیں اور اس طرح کے لطیفے جو ہے نا عام ہو گئے ہیں. سو آئی وڈ سے کہ ایون بائیں بازو کے اندر، حلقے کے اندر، ترقی پسند حلقوں کے اندر آج نئے سرے سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی وہاں پہ خامیاں کیا تھیں، وہاں پہ خوبیاں کیا تھیں. کیونکہ ہم تو کم از کم آج 21ویں صدی میں ایک نیا سوشلسٹ پروجیکٹ کی جو ہے بات تعمیر کرنے کی بات کرتے ہیں.
ہمارا جو آج کا نوجوان ہے، پاکستانی نوجوان ہے، اگر ہم اسے بتائیں تو وہ کس طرف مائل ہوگا؟ کیا کیوبن انقلاب جو تھا، جو کہ مسلح جدوجہد کی، کاسترو بھی اور شے بھی وہ دونوں مسلح جدوجہد کی بات کرتے تھے، جبکہ روسی انقلاب جو تھا وہ غیر مسلح جدوجہد تھی، پرام جدوجہد تھی، تو ہمارا پاکستانی نوجوان کس طرف مائل ہوگا آپ کے خیال میں؟
مائل تو شاید وہ اس وقت کسی بھی قسم کی طرح کی انقلاب، ان دونوں صورتوں کے بجائے وہ کسی اسلامی انقلاب کی طرف مائل ہو جائے. تو اس یہ تو میرا نہیں خیال کہ مسلح یا غیر مسلح کی بات ہے. سوال تو اور یہ ایک بحث رہی ہے بائیں بازو کے اندر بھی اور مجموعی طور پہ کہ کیا ایک غیر مسلح جدوجہد سے انقلاب آ بھی سکتا ہے. وہ ساری ایک پوری اپنی جگہ طویل بحث ہے. جہاں تک اس کی لائکلی ہوڈ ہے کہ پاکستان کے اندر نوجوان کس طرف جو ہے نا وہ ان کا رجحان ہوگا، میرا تو خیال ہے کہ شاید ان کا تشدد کی طرف رجحان ہو، لیکن پر تشدد بائیں بازو کا ایک مارکسسٹ انقلاب کی طرف تو مجھے رجحان نہیں نظر آ رہا فی الحال. کیوبن انقلاب کو صرف ایک پر تشدد کیٹیگری میں ڈال دینا میں اسے اختلاف کروں گی, کیونکہ اگر آپ اس کی لانجیوٹی دیکھیں کہ کتنے عرصے تک چلا تو وہ مستقل تشدد کی بنیاد پہ قائم نہیں رہا.
عاصم سجاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟
مطلب آپ دیکھیں نا, ہم ایک ایسے دور میں جس میں انقلاب طاہر القادری لا رہا ہے اور تبدیلی عمران خان لا رہا ہے, پھر جب حالت یہ ہو تو پھر بائیں بازو کا تو اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آئی ایگری, عالیہ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ تو حالات سے ہی, یہ کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ فارمولا ہوتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ایک ہندوستان میں ایک بڑا تہلکہ مچ گیا تھا جب اروندھتی رائے نے نیکسٹ لائٹ پہ جا کر ملا اور اس سے کوئی تھوڑا اس پہ لکھا اور انہوں نے کہا کہ بھی آپ مجھے کہیں کہ میں پورا امن رہوں اور میں مطلب ہے بھوک ہڑتالوں سے گزارا کروں, جب ریاست آ کر میرے اوپر چڑھائی کرے اور بم اوپر سے پھینکے تو اس وقت میرے پورا امن رہنے کا یا جمہوری طریقے سے جدوجہد کرنے کا کیا حاصل ہو. تو یہ تو حالات ہی طے کرتے ہیں کہ لوگ کس شکل میں مزاحمت کرتے ہیں. اور ہمارے لیے تو یہ بڑا سوال ہے کہ لوگ بیسویں صدی کی تاریخ سے واقف ہوں. میں نے پچھلے دنوں اسد عمر کا بیان سنا, انہوں نے کہا کہ جی اب پالیٹکس آف لیفٹ اور رائٹ ختم ہوگی, صرف پالیٹکس آف رائٹ اور رانگ رہ گیا. جو عجیب و غریب ایک تصورات ہیں, لیکن ان سم سینسز وہ آج کے مجموعی سیاسی ڈسکورس کی نشاندہی کر رہے تھے. تو ہمارا تو اس وقت یہ سٹرگل ہے کہ لیفٹ کی پالیٹکس کے بارے میں پتہ چلے, لوگ اس کو سنیں سمجھیں, فیڈل کیسٹرو جیسے لوگوں کے کرداروں سے واقف ہوں اور پھر اپنے سماج کے حالات کے حساب سے کل اگر ہماری پارٹی کو بڑی بنے پھر ہم یہ طے کریں گے نا کہ کس طرح کا انقلاب ہونا چاہیے.
یہ تھے ڈاکٹر عاصم سجاد اور عالیہ امیر علی, اور اسی کے ساتھ ہی سیربین کا یہ موضوع بھی تمام ہوا جس میں ہم نے سابق کیوبن صدر اور انقلابی رہنما فیدل کاسترو کی زندگی کی جد و جہد, وہاں متعارف کرائی گئی اصلاحات اور اس کے مضمرات پر تفصیلی گفتگو کی. اور اب اس کے بعد پاکستان کا رخ کرتے ہیں, جہاں صوبہ بلوچستان کے دو مختلف علاقوں میں تشدد کے واقعات میں ایک چینی کمپنی کے دو پاکستانی سیکیورٹی گارڈ سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں. چینی کمپنی کے ساتھ کام کرنے والے سیکیورٹی گارڈز کو ساحلی ضلع گوادر میں ہلاک کیا گیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
سیکیورٹی گارڈز کے علاقہ کا واقعہ ضلع گوادر میں پسنیک علاقے کلانچ میں پیش آیا. پسنی میں انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ کلانچ اور اس کے گرد و نواح میں ایک چینی کمپنی تیل اور گیس کی تلاش کا کام کر رہی ہے. ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے کمپنی کے تین پاکستانی اہلکاروں کو اغوا کیا. اغوا کیے جانے والوں میں ایک ڈرائیور اور دو سیکورٹی گارڈز شامل تھے. مسلح افراد نے سیکورٹی گارڈز کو ہلاک کیا جبکہ ڈرائیور کو چھوڑ دیا گیا ہے. انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ ڈرائیور کا تعلق گوادر سے ہے جبکہ سیکورٹی گارڈز کا تعلق دوسرے صوبوں سے تھا. اس واقعے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. گوادر ایران سے متصل بلوچستان کا ساحلی ضلع ہے جو کہ انتظامی طور پر مکران ڈویژن کا حصہ ہے. بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے گوادر سمیت مکران ڈویژن کے دیگر علاقوں میں کمی و بیشی کے ساتھ بدمنی کے واقعات پیش آ رہے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب سنیے ہفتہ وار فیچر انڈیا ڈائری. ترتیب و پیشکش ہے دلی سے شکیل اختر کی.
خلائی سیاروں سے حاصل کی گئی حالیہ تصویروں سے برما کے رکھائن صوبے میں واقع روہنگیا مسلمانوں کی بستیوں میں بڑے پیمانے پر تباہی کا پتہ چلتا ہے. گزشتہ دو ہفتے میں برمی فوج نے روہنگیا کے ہزاروں گھروں کو تباہ کر دیا ہے. درجنوں بستیاں ویران ہو چکی ہیں. ہزاروں روہنگیا مسلم پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش کی طرف بھاگ رہے ہیں. اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ برما روہنگیاؤں کی نسل کشی کر رہا ہے. روہنگیاؤں پر ہونے والے خوفناک مظالم پر پوری دنیا خاموش ہے. گزشتہ جمعے کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہزاروں مسلمانوں نے روہنگیا مسلمانوں کی حمایت میں مظاہرہ کیا ہے. مظاہرین حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ ملک کی سرحدیں روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے کھول دے. ڈھاکہ میں یہ مظاہرہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ملک کی ہندو اور بودھ مذہبی اقلیتیں سختگیر مذہبی مسلم تنظیموں کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خوفزدہ ہیں. یہ وہی بنگلہ دیش ہے جہاں ہر روز مذہب کے ستائے ہوئے اوسطاً 600 سے زیادہ ہندو ملک چھوڑنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں. ملک کے معروف پروفیسر ڈاکٹر ابوالبرکات نے متنبہ کیا ہے کہ مذہبی تعصب, تفریق اور ظلم کے سبب جتنی بڑی تعداد میں ہندو بنگلہ دیش چھوڑ رہے ہیں اس لحاظ سے 30 برس بعد بنگلہ دیش میں ایک بھی ہندو باقی نہیں بچے گا. پروفیسر برکات نے بتایا کہ مذہبی تفریق اور نفرت کے سبب 1964 سے 2013 تک 1,13,00,000 ہندو بنگلہ دیش چھوڑ چکے ہیں. کسی جمہوری ملک کے لیے اس سے شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے اپنے شہریوں کو ان کے مذہبی عقیدے کے سبب اپنا ملک ترک کرنا پڑا ہو. پاکستان میں بھی مذہبی اقلیتوں کو تفریق اور نفرتوں کا سامنا ہے. ہزاروں ہندو ہر برس ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں کا رخ کر رہے ہیں. پاکستان میں یہ تکلیف دہ پہلو نہ بحث کا موضوع ہے اور نہ ہی یہ ملک کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ ملک کی سنی شدت پسند تنظیمیں کئی عشرے سے اقلیتی شیعہ برادری کی مذہب کشی میں ملوث ہیں۔ شیعہ مساجد، اسکول، امام بارگاہیں، یہاں تک کہ تیز تہوار بھی شدت پسندوں کی زد میں ہیں۔ ملک کی ایک دوسری اقلیت احمدیہ برادری کو نہ صرف کافر قرار دیا گیا ہے بلکہ ان کا مذہبی عقیدہ ہی اکثر ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ پڑوسی ملک بھارت بھی ایک جمہوری ملک ہے۔ مذہبی رواداری اس ملک کی ایک دیرینہ روایت رہی ہے۔ مذہبی ہم آہنگی، باہمی احترام اور رواداری کی یہ روایت اس وقت زبردست دباؤ میں ہے۔ سختگیر ہندو تنظیمیں تیزی سے ابھر رہی ہیں۔ مذہبی نوعیت کے پرتشدد واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ امن و محبت اور روحانیت کا پیغام دینے کے بجائے بہت سے مذہبی رہنما اب نفرتوں کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران کئی سیاسی جماعتوں نے آسام میں عشروں سے آباد لاکھوں بنگالی مسلمانوں کو بے ریاست کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آسام اور شمال مشرقی ریاستوں کے لاکھوں مسلمانوں کو روہنگیا جیسے مستقبل کا خدشہ لاحق ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات پر ہر طرف نکتہ چینی ہو رہی ہے، لیکن اپنے خیالات میں وہ تنہا نہیں ہے۔ انسانی تہذیب ایک خطرناک دور سے گزر رہی ہے۔ اقتصادی بے یقینی نے مذہبی نفرت اور جنون کو ایک نئی جلا بخشی ہے۔ مذہب اب امن و محبت اور آشتی کا نام نہیں، یہ نفرت، تشدد اور تفریق کی بنیاد بن چکا ہے۔ انسانی تہذیب کی اس منزل پر دنیا میں مذہبی منافرت اور تشدد کے مبلغوں کا غلبہ ہے۔ نفرتوں کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک موجودہ اقتصادی نظام میں ایک ٹھہراؤ نہیں آ جاتا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
دلی سے شکیل اختر انڈیا ڈائری میں مذہبی تفریق پر گفتگو کر رہے تھے۔ اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش ہے نصرت جہاں کی۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
نظر جو تیری لاگی میں دیوانی ہو گئی، دیوانی ہاں دیوانی دیوانی ہو گئی۔
کون کس کا دیوانہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں لگ پاتا۔ دیپیکا پادوکون اور رنویر سنگھ کبھی ہاں کبھی نہ کے اس کھیل میں کچھ پتا کب لگنے دیتے ہیں بھائی۔ لیکن اسی ہفتے امبانیز کی پارٹی میں جب وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر داخل ہوئے تو میڈیا نے پھر ان کی محبت کے فسانے سنانے شروع کر دیے۔ ہمیں کیا، جب شادیانے بجیں گے تو ہم بھی آپ کو سنوا دیں گے۔ فی الحال آپ سنیے بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔ جی ہاں، میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلمان خان اکشے کمار کی تعریف کیوں کر رہے ہیں، فریدہ پنٹو کیا کہتی ہیں ہندی فلموں میں کام کرنے کے بارے میں، اور راکھی ساونت آج کل کیا گل کھلا رہی ہیں۔
من بلوان لاگے چٹان رہے میدان میں آگے،
سلو بھائی جس کے دشمن ہو اس کا خدا حافظ، لیکن وہ جس کے دوست ہو اس کا۔ اس کی تو سمجھ لے کہ نکل پڑی۔ تو کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت سلمان خان کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ جی، اکی، یعنی اکشے کمار کی۔
اکی I think is one of the most talented actors that we have. Anyone who has had a growth in his acting career as a performer from our side is only اکشے کمار۔ We've all remained stagnant. He is the only one that keeps on growing and growing and growing.
سلم ڈاگ ملینئر سے شہرت پانے والی اداکارہ فریدہ پنٹو کا کہنا ہے کہ انہیں ہندی فلموں میں کام کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فریدہ جی، ذرا ہندی بول کر تو دکھائیں۔
I have no problems working in Hindi language films. In fact, I have worked in Hindi language films to the extent that I've done a half Marwadi film as well, and I couldn't even speak Marwadi, but for Krishna I had to learn how to speak Marwadi. Dhyan rakhjo. You know, I had to learn all these things, but the thing is, it's not about who is in the film, it's the story for me.
Aaja aaja jinde shami aane ke tale hai, aaja zari wale neele aasmaan ke tale hai.
Kya baat hai, kya hindi boli hai aap english mein?
Pardesiya ye sach hai piya, pardesiya ye sach hai piya, sab kehte
चाहता है कि राखी सावंत सस्ती शोहरत के लिए क्या कुछ कर सकती है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इसी सिलसिले की एक कड़ी में राखी ने एक शो करने का ऐलान किया है जिसका नाम है राखी विद खाकी। तो राखी जी, इस प्रोग्राम में आप किस किस की बैंड बजाने वाली हैं?
मेरे ख्याल से जो राखी इन खाकी मेरा नया शो आ रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है। इसमें सब बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर उन सबके बैंड बजाने वाली हूँ मैं।
'80s और 90 की दिहाई में अपने म्यूजिक से धूम मचाने वाले बप्पी लहरी यानी बप्पी दा बॉलीवुड के उन कंपोजर्स में से एक हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में नया ट्रेंड शुरू किया। मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके से 19 साल की उम्र में मुंबई शिफ्ट होने वाले बप्पी लहरी को यूं तो पहला मौका 1973 में फिल्म नन्हा शिकारी से मिला, लेकिन 1975 में फिल्म जख्मी ने उनकी जिंदगी बदल दी। बप्पी दा ने इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था। इसी फिल्म में उन्होंने मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ गाना भी गाया। उनकी पहली पॉपुलर फिल्म चलते चलते थी, जिसके बाद उन्हें एक कामयाब कंपोजर कहा जाने लगा।
जाना कहा है
बप्पी जी, ये बताएं कि कैसा था वो दौर?
मैं जो गोल्डन एरा में काम किया उसमें गाना सुनते थे, गाना देखते नहीं थे, तो उसके लिए हमको कम से कम 120 प्लैटिनम डिस्क आई हैव गॉट एंड प्लस 150 सिल्वर जुबली ट्रॉफी।
मौसम है गाने का बजाने का सुनने का सुनाने का हंसने का हसाने का याद आ रहा है तेरा प्यार।
1979 में फिल्म सुरक्षा के बाद बप्पी दा का म्यूजिक और उनका गाना दोनों ही इंतहाई मकबूल होने लगे। इस दौर में बप्पी दा ने डिस्को म्यूजिक का पॉपुलर एलिमेंट डालकर इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। और इस दौर के मशहूर और कामयाब हीरो मिथुन चक्रवर्ती की आवाज बने। '81 में फिल्म वारदात, प्यारा दुश्मन और अरमान के गाने जबरदस्त हिट रहे।
रंबा हो संभा हो रंबा हो संभा हो।
बप्पी लहरी पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्हें बीजिंग में चाइना अवार्ड दिया गया फिल्म डिस्को डांसर के लिए। तो बप्पी जी, और कौन कौन से अवार्ड लिए आपने?
देखिए, अभी तक ग्रैमी में मेरा 5 times ग्रैमी अवार्ड जो है उस पे सबमिशन हुआ, अभी तक अवार्ड मिले नहीं। तो मैं चाहता हूँ एक बार ना एक बार मिल जाएगा ग्रैमी अवार्ड, ये मेरा एक दवा है। देखिए, आज बप्पी दा का जो प्यार, आज पूरा अमेरिका में जब मैं शो करता हूँ पूरा पब्लिक डांस करता है मेरा गाने, चाहे यार बिना चैन का आ रहे हो, चाहे तूने मारी एंट्री हो, चाहे उलाला हो, चाहे आई एम डिस्को डांसर हो। तो ये पब्लिक का जो प्यार है ये अवार्ड से भी बड़ा है।
बप्पी
फरीदा के गाने जिमी जिमी ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की, न सिर्फ इंडिया बल्कि रूस जैसे ममालिक में भी लोगों को ये गाना बहुत पसंद आया। पप्पी लहरी को इंडिया का डिस्को किंग कहा जाने लगा। जिस तरह पप्पी लहरी के म्यूजिक का अंदाज निराला था, इसी तरह उनकी पर्सनालिटी भी मुनफरिद थी और खास तौर पर ढेर सारा सोना पहनने का अंदाज। ये क्या माजरा है पप्पी जी?
देखिए, ये गोल्ड जो है, ये मैं आई एम द गोल्ड मैन, सोना जो है मेरे लिए बहुत शुभ है। और देखिए, नोट का क्या हुआ नहीं हुआ उसका मैं मतलब नहीं है। सोना तो पप्पी लहरी का एक इमेज है और सारी दुनिया जानता है। यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला अरे प्यार कर ले।
यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला अरे प्यार कर ले।
जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय।
पप्पी लहरी के बाद अब एक नजर इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म पर। तो इस हफ्ते आई है शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म डियर जिंदगी।
ओ मेरे मोहल्ले में चांद जो आया है, ईद जो लाया है, तू ही तो नहीं।
हमारे फिल्म क्रिटिक अन्ना बैनर्जी बताएंगे कि फिल्म कैसी रही।
डियर जिंदगी एक नई किस्म की कहानी है, यानी ऐसी कहानियाँ कम बनती हैं और मुझे लगता है कि ऐसी कहानियाँ बननी चाहिए। इसमें बहुत मजबूत परफॉर्मेंसेज हैं और मुझे अच्छी लगी फिल्म। मुझे लगता है आलिया भट्ट एक समय की बहुत ही एक मजबूत एक्ट्रेसेस में से है, शायद सबसे ज्यादा हो, क्योंकि उनके कंटेम्प्रेरीज शायद इस रोल को शायद नहीं निभा पाते इतना अच्छा। शाहरुख खान बहुत नेचुरल हैं, जैसे शकदे में एक बहुत नेचुरल लगे थे। बहुत दिनों बाद शाहरुख खान को इस एक बिल्कुल नाटकीय नहीं है, एक सहज अभिनय करने की कोशिश की है।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी कुछ नई दिलचस्प खबरों और गॉसिप्स के साथ। इजाजत दें, बाय हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
ये था हफ्तावार फीचर बॉलीवुड राउंडअप। आज सैरबीन का बड़ा मौजू था नए पाकिस्तानी फौजी सरबराह की तकरीरी। जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तानी फौज का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। इस पर क्या रद्दअमल आ रहा है, सियासतदानों के क्या रद्दअमल है, क्या कोई सियासी हलचल शुरू हुई, इस ये मालूम करते हैं शुमाइला खान से, यही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शुमाइला, क्या कोई कमेंट्स आपको दिखे या कोई रद्दअमल दिखा?
जी अब्दुल्ला, जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि नए फौजी सरबराह कौमी सलामती को मज़ीद मजबूत करेंगे। उन्होंने ये एक ट्वीट की है। हमें जो है वो नज़र आया कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख़ुद कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक सेनेटर डॉक्टर ए क्यू सोमरो उन्हीं की
पार्टी के मेंबर हैं
जी, उनकी जो ट्वीट थी उसको रीट्वीट किया और उसमें लिखा है कि जनरल राहील शरीफ को तारीख में सुनहरे हरूफ से याद रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने अभी तक कोई ट्वीट तो नहीं किया है, लेकिन इससे पहले हमें आज उनकी ट्वीट जो नज़र आई वो फिडेल कास्त्रो की इंतकाल पर उन्होंने ट्वीट की थी, वो नज़र आई हमें।
बहुत शुक्रिया। शुमाइला खान बता रही थी कि सियासतदानों के क्या ट्वीट्स हैं, क्या रद्दअमल है, और आम लोग हमारे फेसबुक पेज पर जो खबर है उसके ऊपर आम लोगों ने कमेंट्स किए हैं। आमिर नवाज़ खान कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने पर उन्होंने मुबारकबाद दी है, उम्मीद का इजहार किया है कि तरक्की और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत करेंगे, उनको मुतनाज़ बनाने की जो भी वजह हो उसका भी, और स्टोरी जो लीक हुई थी उसका भी सुराग लगाएंगे, करप्शन और दहशतगर्दी के गठजोड़ को भी तोड़ेंगे और उन्हें तारीख हमेशा आई लव यू कमर जावेद बाजवा और जान कुर्बान शुक्रिया के अल्फाजों के मजमूए के साथ पुकारा जाएगा। ये थे कमेंट्स। جو فیس بک پیج پر آئے تھے. اور سربین یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ایڈیٹر پاکستان ہارون رشید, پروگرام کی پروڈیوسر تھیں شمائلہ خان, اور تکنیکی امور سنبھالے عامر صدیق نے. سربین یہاں ختم ہوا, اور آخر میں خاص خاص خبروں کی شہ سرخیاں نادیہ سلیمان کی زبانی.
جنرل قمر جاوید باجوہ کو پاکستان کا نیا آرمی چیف مقرر کر دیا گیا ہے, جبکہ لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات کو جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی مقرر کیا گیا ہے. کیوبا کے انقلابی رہنما فیدل کاسترو انتقال کر گئے ہیں. ان کی آخری رسومات 4 دسمبر کو ادا کی جائیں گی. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں ایک حملے میں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں 4 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ ایف سی کے 2 اہلکار بھی مارے گئے ہیں. صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں ایک مارکیٹ میں ہونے والے کار بم دھماکے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں جنوبی کوریا کے صدر پاک گن ہے کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ جاری ہے. امریکہ کی ریاست وسکانسن میں 8 نومبر کو ہونے والی صدارتی انتخاب کے سلسلے میں ہونے والی ووٹنگ کی دوبارہ گنتی کے انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.